گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی۔
بغداد معلہ میں ابن سابات نامی ایک چور رہا کرتا تھا، اس کی اس قدر ہیبت تھی کہ لوگ اس کے نام سے ہی خوف زدہ ہو جاتے۔ فرد جرم جب عائد ہو گئی تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانے میں داخل کر دیا گیا۔ اب اہل بغداد اس کو ہتھ کٹا شیطان کہا کرتے۔ 10 برس قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا، ایک بار اس کو موقع دیا اور وہ قید خانے سے فرار ہو گیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے کے باوجود اور اتنی طویل قید کے بعد بھی اس کا ذہن نہیں بدلا، یوں ہی اس نے فضا میں آزادی کا سانس لیا۔ بس چوری کی خواہش نے اس کے دل میں انگڑائی دی اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر نکل گیا۔ پھرتے پھراتے رات کے تیسرے پہر سے ایک وسیع حویلی نظر آئی، اس کے چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ اس کے مین گیٹ پر آیا اور سوچنے لگا کہ اب اس میں داخل کیسے ہوں، اتنی بڑی حویلی ہے تو ضرور نظر بند بھی ہوگی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا ہاتھ اس گیٹ سے ٹکرایا تو وہ گیٹ تو وقت سے کھل گیا، وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ وسیع احاطہ تھا، ہر طرف کمرے نظر آ رہے تھے، تو وقت میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سابات نے اس بڑے کمرے کی طرف بڑھا، دروازے کو جب اس نے دھکا دیا تو وہ بھی اندر سے بند نہیں تھا، دروازہ کھل گیا۔ اس کے ذہن میں تھا یہ ہوگا کوئی بہت بڑے مالدار آدمی کا بنگلہ، اتنے کمرے اور اتنا بڑا مکان، مگر یہ تعجب تھا کہ یہ دروازے کیوں بند نہیں۔ اب وہ بڑے کمرے میں داخل ہو گیا، یہ حیرت کی انتہا رہ رہی کہ وہاں تو کوئی قیمتی ساز و سامان نہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی ایک پرانی چٹائی بچھی ہے، قریبی چمڑے کا ایک تکیا اور بھیڑ کی کھال اور اسی طرح کی کوئی ٹوٹی پھوٹی چیزیں دکھ رہی ہیں۔ ایک کونے میں سوف کے کپڑے کے کچھ تھان رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی یہ مالک کے مکان کی گالیاں دینے لگا، یہ کیسا آدمی ہے کہ اتنا بڑا مکان کیوں بنا کر رکھا ہے، کسی نے رکھا سامان۔ بہرحال اس کو خالی ہاتھ نکلنا منظور نہیں تھا، اس نے سوچا اب آئے ہیں تو جو ہاتھ میں آیا، تو اس نے وہ تھان اکٹھے کیے اور گٹھڑی باندھنے لگا۔ لیکن اس کا ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے گٹھڑی اس سے باندھی نہ جائے، بڑی اس نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا، خوف کے مارے ابن سابات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے شخص کو دیکھا، قد دراز ہے، خمیدہ کمر اور جسم انتہائی کمزور۔ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود چہرے پر اطمینان کا نور برس رہا ہے۔ اس شخص نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور نہایت ہی میٹھی آواز کے ساتھ ابن سابات سے کہا، میرے بھائی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں خود حاضر ہوں، اب ہم دونوں مل کر یہ کام اطمینان سے کر لیں گے۔ ابن سابات حیرت کے ساتھ اجنبی کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ۔ اس دوران نو وارد نے وہ سارے تھان جو تھے اس کے دو حصے کر کے دو الگ الگ گٹھڑیاں باندھ لی اور کہنے لگا کہ میرے بھائی معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، میں ابھی آپ کے لیے گرم گرم دودھ حاضر کرتا ہوں، اسے پی کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر یہاں سے چلیں گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکلا۔ ابن سابات عالم تحیر میں کھو گیا۔ پھر اس کو اچانک یہ خیال آیا اور اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ یار میں نے ابھی تک پہچانا نہیں، یہ بھی کوئی میرا ہم پیشہ ہے، میرا کوئی بھائی ہے اور شاید یہ مجھ سے پہلے یہ اندر داخل ہو گیا اور اس کو بھی کچھ ملا نہیں ہے، تو پھر یہ آیا ہے یہاں، تو اس نے دیکھا کہ میں نے کچھ تھان قبضے میں کر رکھے، اس لیے یہ آدھے آدھے کے چکر میں پڑ گیا اور میرے لیے دودھ وغیرہ لا رہا ہے، ٹھیک ہے دیکھتے۔ تو اس نے اس کو اپنا ہم پیچا اور چور سمجھا. خیر وہ مطلب اتنی دیر میں دودھ لے کر آ جاتا ہے. ابن سابات نے وہ دودھ غطاغت چڑھا لیا, بھوک اور تھکن واقعی اس کی دور ہوئی. اب ابن سابات کہنے لگا اجنبی سے, دیکھو بھائی میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا, یہ ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر مطلق کوئی حق نہیں, تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس طرح میری مدد کی ہے تو کچھ نہ کچھ میں تمہیں دے ہی دوں گا. ابن سابات کی اس بات پر اجنبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. پھر نہایت شیریں آواز میں اس نے کہا, میرے بھائی تم میرے حصے کی فکر مت کرو, میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا, تمہارا ایک ہاتھ موجود نہیں ہے, جب چھوٹی لکڑی تم اٹھا لو, بڑی لکڑی میں اٹھائے لیتا ہوں, جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا. ابن سابات نے کہا بس ٹھیک ہے چلتے ہیں. چھوٹی گٹھلی اس نے اٹھائی, بڑی گٹھلی اس اجنبی نے اپنی خمیدہ کمر پر لادی. ابن سابات سمجھا کہ یہ میرے ساتھ چالاکی کر رہا ہے, آگے یہ بھی اپنی مطلب کوئی کرتب دکھائے گا. ابن سابات نے ڈینگ مارتے ہوئے کہا کہ میاں میں بہت مطلب ہے کہ ماہر چور ہوں, اور بس تم میرے ماتحت رہو گے تم کو مجھ سے بہتر امیر سارے ملک میں نہیں مل سکے گا. نہیں کل جتا اجنبی نے پورا زور لگا کر بہرحال وہ گٹھلی اٹھائی اور چلنا شروع کیا. ابن سابات نے اس کو آگے کر دیا تھا کہ بھاگ نہ جا بڑی گٹھلی لے کر, تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے. اب وہ بار بار اس اجنبی کو ٹھوکے دیتا کہ تیز چلو ذرا جلدی چلو. اجنبی کئی بار بےچارا ٹھوکر کھا کر گرا لیکن پھر سنبھل کر کھڑا ہو گیا. کانپتا کانپتا پھر تیز قدم اٹھانے لگا. ایک جگہ چڑھائی آئی, اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا. ابن سابات نے اس پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے دانت رسی تھی. اجنبی بےچارا جھوٹو کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سابات سے معذرت کرنے لگا کہ بھائی میں کمزور ہوں, انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ پورا دوں گا, فکر نہ کریں میں آپ کو پہنچا دوں گا آپ کی منزل پہ. سر اس طرح گرتے پڑتے چلتے پھرتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں یہ دونوں پہنچ گئے. ابن سابات نے اپنے طور پر اسی کو منزل بنایا اور حکم دیا کہ یہاں گٹھڑی رکھ دو. چنانچہ اجنبی نے گٹھڑیاں ڈال دی. اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سابات نے غور سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا تھکن سے کانپ رہا تھا. تو اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ کر نکل رہی ہیں. وہ اجنبی مسکراتا ہوا کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو, اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تم کو بخوشی ہبا کرتا ہوں, بخوشی بخشتا ہوں. افسوس کہ میں آپ کی کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں کرتا بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنا, مہربانی کر کے مجھے معاف کرنا. اچھا اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں, فی امان اللہ. اجنبی یہ کہہ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اس کے آخری الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ابن سابات کے جگر میں پیوست ہو گئے اور گناہوں کے اس ڈھیر کے دل و دماغ کو اجنبی کے محیر العقول اس نے سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. وہ سوچ رہا تھا کہ کیا دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے, میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, میں اس کو گالیاں دیتا رہا, ٹھوکرے مارتا رہا, ذلیل کرتا رہا, اگر اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, ایسا اس نے سلوک کیا, اتنے عمدہ اخلاق. یہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ جو تھا وہ مؤوس ہو گیا اور ضمیر کی خلش میں اس کو بے چین کر دیا. جو ہی سفید سحر نمودار ہوا وہ اجنبی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دل آخر وہ اسی مکان پر پہنچ گیا اور باہر کسی گزرنے والے سے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ حویلی کس کی ہے. اس شخص نے حیرت سے گھورا ہتکٹ شیطان کو ابن سابات کو, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی مسافر ہیں یا اجنبی شخص ہیں, ان کو نہیں جانتے اس حویلی والے کو, یہ تو زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا جنید بغدادی کا مکان ہے. ابن سابات نے بھی جنید بغدادی کا نام تو سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر ظاہر کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے. چنانچہ وہ پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کمرے کی طرف نظر کی تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اسی چٹائی پر کھجور کی چٹائی پر چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگا کر وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے سامنے 30-40 آدمی معدبانہ دو زانو ہاتھ باندھے ہوئے ادب کے ساتھ جسے بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھا جاتا ہے بیٹھے ہوئے. ابن سبا چھٹک کر کھڑا ہو گیا دیکھنے لگا. اتنے میں اذان کی مسجد سے آواز گونج اٹھی, لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. جب سب لوگ چلے گئے مسجد تو وہ اجنبی بھی اٹھا, وہ سمجھ گیا تھا ابن سبا کہ یہ جو اجنبی رات کو تھا اور یہ وہی ہے اور یہی حضرت شیخ جنید بغدادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ وہ ان کے قدموں میں گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ندامت کے آنسوؤں نے ابن سابات کے دن کی سیاہی دھو ڈالی اور سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی محبت اور شفقت سے اس کے زمین سے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا. اب ابن سابات کے دن کی دنیا بدل چکی تھی, اس کے دن میں مدری انقلاب برپا ہو چکا تھا اور وہ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو گیا اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کیمیا اثر نے وہ کام دکھایا کہ وہ ولایت کے اعلی منصب پر فائز ہوا اور اب وہ حسکت شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سابات رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور.
گناہوں سے مجھ کو بچائے.